قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان العين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين أبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صلوات الله على محمد. قرآن مجید میں سورہ حجرات کی اس آیہ کریمہ کے ذیل میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل اور امام کی وہ خصوصیات، وہ فضیلتیں جو امام کی ذات میں موجود تھیں اور جو رہتی دنیا تک تمام انسانیت اور تمام بشریت کے لیے مشعل راہ ہے، اور انسان کی زندگی، انسان کو زندگی کا، زندگی کرنے کا اور جینے کا سلیقہ سکھاتی ہیں. اس لحاظ سے ان فضیلتوں کا جاننا اور ان کے ساتھ زندگی گزارنا اور ان کو اپنی زندگی میں لانا، یہ وہ اقدار ہیں کہ جو انسان کے لیے انسان کی زندگی کو اسی طرح سے حسین اور خوبصورت بنا سکتی ہیں جس طریقے سے کہ یہ جن جو صاحبان فضائل تھے ان کی زندگیاں جس طرح حسین اور خوبصورت. آج جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے آپ کی خدمت میں، وہ ایک فضیلت ہے جو تمام اہل حق کی برجستہ ترین فضیلتوں میں سے ہے، تمام انبیاء کی، تمام اولیاء کی اور اس راہ پر چلنے والوں کی. اور حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فضیلت میں اپنی پوری زندگی صرف کی، رسول اللہ کے ساتھ بھی اور رسول اللہ کے بعد بھی. وہ ہے ظلم اور باطل کے مقابلے میں قیام کرنا، باطل کے مقابلے میں سستی اور کوتاہی نہ کرنا. شاید جب فضائل کی بات ہو اور فضیلتوں کی بات ہو تو ہمارا ذہن ادھر نہیں جا رہا ہو، اور اس کو ہم ہمارے درمیان میں فضیلت کے زمرے میں شمار نہیں کیا جا رہا ہو، لیکن اسلامی تعلیمات کے رخ سے اور انسانی اقدار کے رخ سے اگر دیکھا جائے، انسانی جو ویلوز ہیں اور اسلامک ویلوز ہیں اس کے رخ سے دیکھا جائے، تو ایک انسان کی عظیم ترین فضیلتوں میں سے یہ ہے کہ چونکہ فضیلتوں کو اگر ہم تقسیم کریں، چونکہ اس طرح بحث ہماری نہیں ہوئی کہ فضیلتیں جو ہیں، کچھ فضیلتیں اخلاقی ہیں، کچھ فضیلتیں اجتماعی ہیں، کچھ فضیلتیں سیاسی ہیں، ہم نے ابھی تک جو زیادہ گفتگو کی وہ زیادہ تر اخلاقی فضیلتوں پر اور بعض اجتماعی فضیلتوں پر گفتگو پچھلے سال یا اس سال. لیکن اگر فضیلتوں کا کو آگے بڑھ کر، یعنی ایک مرحلہ اور آگے بڑھ کر، اخلاقی منزل سے اور آگے نکل کر، ذاتی منزل سے اور آگے نکل کر اگر فضیلتوں کو بڑے پیمانے پر دیکھیں، تو ایک بہت بڑی فضیلت جو سامنے آتی ہے وہ ہے ظلم کے مقابلے میں قیام، باطل کے مقابلے میں کھڑا ہونا. کیونکہ تمام فضیلتیں اس بات پر منحصر ہیں کہ ایک صحیح ماحول اور ایک صحیح معاشرہ تشکیل دیا جائے. اگر ماحول اور معاشرہ باطل اور ظلم کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہا ہے تو انسان کو فضیلتیں حاصل کرنے، فضیلتوں کے ساتھ زندگی گزارنے اور فضیلتوں کے لیے کوشش کرنے کا موقع ہی نہیں دیا جاتا۔ ظالمانہ نظام خود سب سے بڑی رکاوٹ ہے انسان کی فضیلتوں کی راہ میں۔ باطل نظام میں اور ظالمانہ نظام میں انسان ٹھیک ہے، چھپ کر، تنہائی میں رک کر، گھر میں، مسجد میں بیٹھ کر چند عبادتیں کر سکتا ہے، لیکن بہت ساری انسانی فضیلتوں سے خود بخود محروم ہوتا چلا جاتا ہے۔ لہذا تمام انبیاء کی زندگی کو اس مسئلے پر بہت غور کریں انشاءاللہ، کہ تمام انبیاء کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں تو ایک مشترک اور کامن جو ان کا عمل تھا وہ یہ تھا کہ ہر نبی اپنے وقت کے ظالموں کے مقابلے میں کھڑا ہوا، ایک ایسا عمل کی جس کے بارے میں ذرہ برابر شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں، اور ہر نبی کو جو تکلیف اٹھانی پڑی، جو مصیبتیں اٹھانی پڑی، جو قتل کیے گئے، کہ قرآن کہتا ہے کہ کتنے انبیاء کو قتل کیا گیا بنی اسرائیل کی، جو خود انبیاء کی اولاد میں سے تھے لیکن جب ان کے اندر ظالمانہ صفت پیدا ہو گئی اور وہ ظالمانہ صفت دین میں انحراف کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی، یہ بھی ہم روایت بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ رسول اللہ نے امیر المومنین کو جو وصیت کی اس سلسلے میں، وہ جو ظالمانہ صفت پیدا کی تھی اور انہوں نے اپنا ایک اپنا دین بنا رکھا تھا اور اپنے دین کی بنیاد پر آ کر، اگرچہ انبیاء کی اولاد تھے، اگرچہ جناب ابراہیم ہو، جناب یعقوب ہو، جناب اسحاق ہو، جناب یوسف اور یہ سلسلہ پورا انبیاء کا سلسلہ تھا، لیکن انہوں نے اپنا ایک دین بنایا، دین میں انحراف پیدا کیا اور اس انحراف کے نتیجے میں پورا ایک نظام ہی الگ بنا لیا، پورا ایک سسٹم ہی انہوں نے الگ بنایا۔ اس کے مقابلے میں جو آ کر انبیاء انہیں روکتے تھے، منع کرتے تھے، انحراف کے مقابلے میں روکتے تھے، ان کے ظلم کے مقابلے میں روکتے تھے، تو وہ آ کر انبیاء کو بغیر کسی دریغ کے اور بغیر کسی جھجک کے قتل کر دیتے تھے۔ یعنی پہلے رکاوٹیں ڈالتے تھے، روکتے تھے، پھر قرآن کہتا ہے کہ تمہارا ایک جرم یہ ہے کہ تم انبیاء کے قاتل ہو، یعنی نہ یہ کہ صرف معمولی انسانوں کے قاتل۔ اور کس سے کہہ رہا ہے؟ بنی اسرائیل سے کہہ رہا ہے۔ کیوں بنی اسرائیل؟ کون اسرائیل؟ اسرائیل لقب ہے حضرت یعقوب کا، اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب ہے، حضرت یعقوب کو اسرائیل کے، بنی اسرائیل یعنی جناب یعقوب کی اولاد ہے، چونکہ پوری خاندان اور پوری نسل یہ چلی ہے جناب یعقوب سے، جناب ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق، حضرت اسحاق کے فرزند جو جناب ابراہیم کے دو بیٹے تھے، ایک جناب اسماعیل سلام اللہ علیہ، جناب اسماعیل سے ایک نسل چلی کہ انبیاء کی نسل نہیں تھی، وہ بیچ میں جناب اسماعیل سے لے کر کے رسول اللہ تک بیچ میں یہ تقریباً 2000 سال سے بھی زیادہ فاصلہ، نہیں بلکہ اور زیادہ، 4000 کے آس پاس سال کا فاصلہ، کہ یہاں بیچ میں اس خاندان میں نبی نہیں تھے اور یہ تھے دین ابراہیم پر۔ لیکن دوسری طرف جو دوسرے فرزند تھے جناب اسحاق، جناب اسحاق سے نبوت کا ایک سلسلہ شروع ہوا اور ہزاروں کی تعداد میں، جو 1,24,000 انبیاء ہیں، اس میں زیادہ تر انبیاء بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں یہ انبیاء آئے، اور انہوں نے بنی اسرائیل کے انبیاء کے سامنے جو سب سے بڑی مشکل تھی وہ مشکل باہر کے لوگوں سے نہیں تھی۔ ایک زمانے میں رہی تھوڑی بہت مشکل، مثلا جناب موسیٰ کو فرعون سے مشکل تھی ایک حد تک، ایک دور تک، لیکن اس سے پہلے، جناب موسیٰ سے پہلے، جناب موسیٰ کے بعد جو پھر حکومت کا سلسلہ شروع ہوا اور بنی اسرائیلی حکومت باقاعدہ ہو، ان کو اقتدار حاصل ہو گیا اور اللہ نے ان کو افضلیت عطا کی، ہم نے تم کو فضیلت عطا، قرآن کہتا ہے کہ فضلنا علی العالمین، ہم نے تم کو عالمین پر فضیلت عطا کی، یعنی جب وہ راہ پر چلے اور آ کر انبیاء کی تعلیمات پر عمل کیا اور انبیاء کی تعلیمات پر عمل کرنے کے نتیجے میں ان کو جو اقتدار اور قدرت اور شرف حاصل ہوا، جس میں بڑی بڑی حکومتیں قائم ہوئیں، ان حکومتوں میں جناب داؤد کی حکومت، جناب سلیمان کی حکومت، جناب طالوت کی حکومت، اور یہ سلسلہ جو ہے جاری رہا، بہت متعدد انبیاء کا سلسلہ، انبیاء کے ساتھ حکومتوں کا سلسلہ یہ جاری رہا، اور ایک لمبی مدت تک اللہ نے ان کو فضیلت ادا کی، فضلنا علی العالمین، ہم نے تم کو عالمین پر فضیلت دی، کہ ابھی اس کو وہ بہانہ بھی بناتے ہیں بنی اسرائیل کہ یہی یہودی جو ہیں وہ بھی اس بات کو بہانہ بنا دیں، خود تمہارے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو عالمین پر فضیلت دی، ان کے پاس بھی جو قرآن میں یہ آیت موجود ہے ان کے پاس بھی اس طرح کے بیانات موجود ہیں، لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ قرآن میں پھر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جب انہوں نے انبیاء کی توہین کرنا شروع کی، انبیاء کے قتل کرنا شروع کیا، تو اللہ نے بدل دیا پورا قانون، چونکہ یہ قانون صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے اللہ کا قانون ہے کہ ہم نے بنایا تو تم کو ہے بہترین مخلوق بنا کے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو پورے تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ فضیلت دی، تمام انسان کو فضیلت دی، احسن تقویم، بہترین قوام کے ساتھ اور بہترین مخلوق کی شکل میں ہم نے انسان کو پیدا کیا، لیکن ثم رددناه اسفل سافلین، پھر ہم نے انسان کو پسترین مخلوق میں تبدیل کر دیا، پسترین مخلوق میں کیوں تبدیل کیا اللہ نے، اللہ نہیں کسی کو تبدیل کرتا، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تبدیل کر دیا، ثم رددناه، پھر ہم نے ان کو پلٹا دیا، کدھر، اسفل سافلین، بدترین اور پسترین مخلوق بنا کر، کیسے اللہ نے پلٹا دیا، وہ اللہ کسی کو پلٹاتا نہیں ہے، اللہ نہیں چاہتا کہ جس کو میں بہترین مخلوق بنا کر پیدا کروں وہ پسترین مخلوق میں تبدیل ہو جائے، لیکن یہ کام انسان خود ہی کرتا ہے، بہترین اللہ جس کو بہترین بنا کے پیدا کیا ہوئے اپنے عمل کے ذریعے سے وہ خود پسترین بنتا چلا جاتا ہے، پھر اس کا نمونہ بھی قرآن نے بیان کیا کہ بعض لوگ بہائم جیسے ہیں، بعض لوگ چوپائے جیسے ہیں، بعض لوگ دابہ جیسے ہیں، یہ کلمات ہیں قرآن کے، جانوروں کی الگ الگ صفتیں ہیں یہ سب کہ اس کے جیسے ہیں، بعض لوگ اس سے بھی زیادہ بدتر ہیں، یہ تمام صفات قرآن، یعنی وہی پسترین بننا انسان کا، بنا کیوں پسترین، کیوں بنا پسترین، اس لیے بنا جس کو بہترین بنا کر پیدا کیا گیا ہے، اگر وہ پست ہونا شروع ہوگا تو بیچ میں آ کر نہیں رکے گا، وہ واقعا پسترین ہی اس کو بننا ہے، اس کی وجہ بھی بتائی گی پہلے کبھی روایت میں، کی مثلا جانور پسترین نہیں ہے، کیوں پسترین نہیں، اس لیے کہ جانور کو بہترین بنا ہی کہ نہیں پیدا کیا گیا، جو بہترین بنا کر نہیں پیدا کیا وہ پسترین نہیں ہوگا، یہ بھی ایک قانون ہے، وہ بیچ میں ہے تو بیچ ہی میں رہے گا بےچارا، اور اس کو موقع بھی نہیں بہت زیادہ آگے بڑھنے کا اور پیچھے ہٹنے کا، وجہ اس کی کیا تھی، وجہ وہ روایت بیان کی گئی تھی آپ کے ذہنوں میں ہوگی انشاءاللہ، کہ اللہ نے جب پوچھا گیا امام سے کہ فرشتے افضل ہیں یا انسان، تو وہاں پر امام نے وضاحت کی عبداللہ ابن سنان کو کہ اللہ نے انسان کو، اللہ نے فرشتوں کو عقل دی ہے، فقط عقل دے کر پیدا کیا ہے، خواہشات دے کر پیدا نہیں کیا، یاد ہے روایت یہ سنا چکا ہوں اتمن، ہاں اللہ نے فرشتوں کو فقط عقل دے کر پیدا کیا ہے اور خواہشات و شہوات دے کر پیدا نہیں کیا، پھر ادھر جانوروں کو اللہ نے صرف خواہشات دے کر پیدا کیا ہے، عقل دے کر پیدا نہیں کیا، یہ انسان جو انسان کو اللہ نے کیا دیا، انسان کو اللہ نے عقل بھی دی ہے اور خواہشات بھی دی ہے، ٹھیک، پھر اس کا راز بتایا گیا، راز یہ ہے کہ وہ انسان جس کی عقل اس کی خواہشات پر غالب آ جائے وہ صرف فرشتہ نہیں بلکہ فرشتوں سے بھی زیادہ بہتر ہے، کیونکہ فرشتوں میں خواہشات تھی نہیں، دیکھیں بہت منطقی بات ہے، بہت لاجیکل بات ہے، فرشتوں میں خواہشات تھی ہی نہیں کہ وہ خواہشات کے پیچھے بھاگتے، کہ وہ غلطیاں کرتے، کہ وہ گناہ کرتے، چونکہ ان کے اندر وہ گناہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھی تھی، تو جس کے پاس گناہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں اگر وہ معصوم بنا بیٹھا رہے تو یہ کون سا بہت بڑا ہنر ہے، یہ تو کوئی بہت بڑا ہنر نہیں ہوا، انسان کو اللہ نے گناہ کرنے کی ساری صلاحیتیں دی، تمام صلاحیتیں آنے آ کر اللہ نے انسان کو دی گناہ کرنے کی بھی، اور ادھر پاکیزہ ترین مخلوق بننے کی صلاحیت دی عقل کی شکل میں، فرمایا کہ وہ انسان کی جس کی عقل اس کی خواہشات پر غالب ہو جائے وہ فرشتوں سے بھی افضل ہے، اس لیے کہ فرشتوں کے پاس صرف عقل تھی، اس کے پاس خواہشات بھی تھی۔ فرشتوں کے پاس صرف عقل تقاضا کرتی تھی عبادت کا، رکوع کا، سجدے کا، بندگی کا، خواہشات کچھ نہیں تقاضا کرتی تھی، لیکن انسان کے پاس دونوں تقاضے موجود تھے، اور اس نے آ کر غالب کر لیا اپنی عقل کو۔ اور وہ انسان کہ جو جس کی خواہشات اس کی عقل کے اوپر، جس کی شہوات اور خواہشات کی زندگی اس کی عقل کی زندگی پر آ کر غالب آ جائے، یہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہو جاتا ہے۔ کیوں بدتر ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ جانوروں بیچاروں میں عقل ہی نہیں تھی، ہے نا؟ جانور صرف خواہش کے پیچھے بھاگ رہا ہے، صرف اس کو چارہ چاہیے ہے، صرف اس کو کھانا چاہیے ہے، صرف خواہشات چاہیے ہے۔ کیوں چاہیے؟ اس لیے اس کو اللہ نے دیا ہی اتنا ہے، یہی اس کو کرنا ہے۔ وہ اگر یہ کر رہا ہے تو جرم نہیں کر رہا ہے، چونکہ ہے ہی اس کے پاس۔ جانور کو یہ طریقہ، یہ سلیقہ نہیں بتایا گیا کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے، نہیں، اس کو صرف یہ بتایا گیا کہ یہ چارہ ہے اور یہ تمہیں کھانا ہے۔ یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ کھیت تمہارے مالک کا ہے اور یہ کھیت تمہارے مالک کا نہیں ہے۔ وہ اپنے مالک کے کھیت میں جا کے چرے تو بھی چارہ ہے، دوسرے کے کھیت میں جا کے چر لے تو بھی چارہ ہے، دونوں میں حلال و حرام اس کے لیے نہیں ہے۔ چونکہ حلال و حرام نہیں ہے، لہذا وہ اتنا پست نہیں ہو پائے گا، چونکہ اس پر ہے ہی نہیں، صرف خواہشات ہی خواہشات رکھی۔ لیکن انسان کے پاس عقل تھی، انسان کو معلوم تھا کہ یہ میرا ہے اور یہ میرا نہیں ہے۔ اس نے اپنا تو سمیٹا ہی، دوسروں کو بھی سمیٹنا شروع کیا اپنی خواہشات کی بنیاد میں، لہذا یہ جانور سے پست ہوتا چلا گیا۔ نہایت تھی منطقی طور پر یہ سمجھایا امام جعفر صادق علیہ السلام نے۔ راوی ہیں عبداللہ ابن سنان، ان کو یہ بات کو ایک بنیادی مسئلہ انسان کا حل کیا، اور یہ صرف مسئلہ حل نہیں کیا بلکہ ایک راستہ بھی بتایا کہ جب تک، جتنی دیر تک، جتنے لمحوں تک انسان کی زندگی میں اس کی عقل اس کی خواہشات پر غالب ہے، اس وقت تک فرشتے اس کا سجدہ کر رہے ہیں۔ جو بھی انسان، فرشتے صرف آدم کا نہیں کر رہے ہیں، زندگی میں جتنے لمحات تک، جتنی دیر تک انسان کی عقل اس کی خواہشات پر غالب ہے، وہ ابھی فرشتوں سے بہتر ہے۔ اور جتنی دیر تک انسان کی خواہشات اس کی عقل پر غالب ہے، وہ ابھی جانور ہو رہا ہے۔ یہ پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ خواہشات کا مطلب کھانا کھانا نہیں ہے، یہ نہیں کہ کوئی کھانا کھانا بیٹھے کہ یہ دیکھو یہ جانور ہو رہا ہے، نہ، یہ خواہش، یہ کھانا کھانا اگرچہ بہت ہی خواہش کا عمل ہے، لیکن اس خواہش کے عمل کو بھی عقل کے سائے میں انجام دیا جا سکتا ہے، ہے نا؟ اب کوئی شادی کر لے تو دیکھو یہ جانور ہو رہا ہے، دوسرے مذہب میں یہی کہا جاتا ہے کہ شادی کرنا یعنی کیا، یعنی روحانیت سے باہر نکلنا۔ اسلام کہتا نہیں، یہ شادی کرنا بھی اگر عقل کے سائے میں ہے تو نہایت ہی مقدس عمل ہے، یہ خواہشات نہیں، نہایت ہی پاکیزہ اور نہایت ہی مقدس عمل ہے، پاکیزہ ترین عمل میں قرار دیا، انبیاء کی سنت قرار دیا گیا اسلام میں۔ تو انبیاء کا طریقہ یہ تھا کہ انبیاء، تمام انبیاء، بنی اسرائیل آ کر ظلم کرتے تھے۔ ظلم اس لیے کرتے تھے کہ اپنے دین میں انہوں نے آ کر بہت ساری تبدیلیاں کر رکھی تھی، تحریف کر۔ انبیاء کا دین تھا، جناب ابراہیم کا دین تھا، جناب موسیٰ کا دین تھا، بعد میں جناب عیسیٰ کا دین ہوا، یہ سب انبیاء تھے، سب انبیاء کی اولاد تھی۔ اس بیچ میں اور بہت سارے انبیاء آئے، ایک ایک نبی کے انڈر میں بعض وقت کئی کئی نبی ہوتے تھے، وہ آ کر جا کر تبلیغ کرتے تھے، تعلیم دیتے تھے، رابطہ رکھتے تھے۔ لیکن یہ بنی اسرائیل، یہ ان کو انبیاء کا دین اور اس کے سائے میں زندگی گزارنا پسند نہیں تھی، لہذا آ کر ایک کام جو کرتے تھے وہ یہ کہ دین میں تحریف پیدا کرنا، دین میں تبدیلی پیدا کرنا۔ اور بہت سارے خود ہی قانون انہوں نے بنا رکھے تھے، اپنے بنائے تھے قانون، مثلا مسجد اقصی میں کس طرح رہنا ہے، کس طرح آنا ہے، کس طرح جانا ہے، کون آ سکتا ہے، کون نہیں آ سکتا، بہت سارے قانون انہوں نے خود بنائے تھے، حکومت کے قانون، دولت کے قانون، مال کے قانون، تعلیم کے قانون، کس کو پڑھنا ہے، کس کو نہیں پڑھنا ہے، دولت کس کے پاس ہونا چاہیے، کس کے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ اور آ کر بڑے بڑے سرمایہ دار اور بہت بڑے بڑے دولت مند بن چکے تھے، کون لوگ؟ یہ بنی اسرائیل کے، یہی خاندان کے مخصوص لوگ۔ ان کی جب آ کر مخالفت کی جاتی تھی تو یہ آ کر سیدھے سیدھے پہلے روکتے تھے، پہلے توہین کرتے تھے، پہلے مذاق اڑاتے تھے، پہلے آواز کو بند کرنا چاہتے تھے، پہلے خاموش کرنا چاہتے تھے۔ جب دیکھتے تھے خاموش نہیں ہو رہے ہیں تو اگر قتل کر دیتے تھے جناب یحییٰ کو اگر قتل کر دیا جناب زکریہ کے سامنے کیا مصیبت ہے. یہ وہ انبیاء کی جو جن کا قرآن نے باقاعدہ ذکر کیا, ورنہ بہت سارے انبیاء جن کا قرآن نے ذکر نہیں, صرف قرآن نے قتلہم انہوں نے یقتلون الانبیاء, وہ انبیاء کا اگر قتل کرتے تھے. بعض روایتوں میں تو یہاں تک آیا کہ وہ ایک ایک دن میں بہت کئی انبیاء کو قتل کرتے تھے. اب یہ روایت کہاں تک ہے, یہ تاریخی اعتبار سے اور حقیقت کے اعتبار سے کس حد تک ہے؟ بعض روایتوں میں یہاں تک ہزار ہزار انبیاء کا ذکر کیا. اب میں یہ نہیں کہتا حتمن یہی ہو, شاید اس میں مبالغے کی بات ہو, یہاں تک ایک ایک دن میں ہزار ہزار نبی کا, خوب شاید اس میں مبالغہ ہو, لیکن بہرحال یہ اس بات کو بتانے کے لیے بہرحال وہ انبیاء کا قدر باقاعدہ کرتے. اصل ماجرا کیا تھا؟ اصل ماجرا یہ تھا کہ جو بھی نبی جس زمانے میں جس مکان پر جس جگہ پر, چاہے وہ کتنی چھوٹی بستی ہو, جو ہر نبی بہت بڑی بڑی بستی کے لیے نبی بن کے نہیں آتا, ممکن ایک گاؤں کے لیے, ممکن ایک بستی کے لیے, جہاں پر حتی چھوٹی سے چھوٹی بستی اور چھوٹے سے چھوٹے علاقے میں چاہے رہا ہو, یا بڑے سے بڑی جگہوں پر اور بڑی بڑے ملکوں کے لیے نبی بن کے آیا رہا ہو, تمام انبیاء کے لیے ایک مسئلہ یقینی تھا اور ان کی سیرت میں ایک مسئلہ یقینی ترین مسئلہ تھا, وہ یہ کہ ظالموں کے ظلم کے مقابلے میں وہ ہمیشہ کھڑے رہے, یہ کبھی نہیں رکا. اب یہ الگ بحث ہے, اس بحث میں شاید ہم نہیں داخل ہو پائیں کہ یہ ضروری کیوں ہے, یعنی ظلم کے مقابلے میں کھڑا ہونا کیوں لازم ہے, ظلم کے اثرات انسانی معاشرے پہ کیا پڑتے ہیں, ظلم کتنی تباہیاں, ظلم کے نتیجے میں صرف یہ نہیں کہ کچھ لوگ مار دیے جاتے ہیں, ظلم کے نتیجے میں دین ختم ہو جاتا ہے, ویلوز ختم ہو جاتی ہیں, انسان کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں, انسان کی قوتیں, اگر ظالم حکومت ہوتی ہے تو ظالم حکومت میں انسان کی قوتیں, انسان کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں, علم ختم ہو جاتا ہے, نورانیت ختم ہو جاتی ہے, بہت کچھ ختم ہوتا ہے. یہ ایک الگ پوری بحث ہے کہ کیا کیا چیزیں ایک باطل حکومت اور ایک ظالم حکومت کیا اثرات ڈالتی ہے معاشروں پہ, صرف یہ نہیں کرتی کہ جو بھی میرے مقابلے میں کھڑا ہوگا اس کو جیل میں ڈال دیں گے, مار دیں گے. اگر صرف اتنی سی بات ہوتی تو شاید اتنی بڑی مشکل پیش نہ آتی, لیکن وہ ہر اس چیز کو آ کر ختم کرنا چاہتے ہیں کہ جو ان کو کہیں بھی کہیں دور سے ان کے لیے نقصان دہ نظر آ رہی, اور چونکہ حق باتیں ان کے لیے نقصان دہ ہیں, صاحبان حق ان کے لیے نقصان دہ ہیں, اگر ان کو نقصان بھی نہ پہنچا رہے ہوں تو اپنے آئندہ کو, اپنے مستقبل کی حفاظت کرنے کے لیے وہ حق کا بھی خاتمہ کر رہے ہوتے ہیں اور اہل حق کا بھی خاتمہ کر رہے ہوتے ہیں, تاکہ بعد میں مجھے کوئی خطرہ پیش نہ آئے, بعد کے خطرات سے بچنے کے لیے. ورنہ اصل یزید امام حسین اسلام کو آ کر جو بیعت مانگ رہا کرا کہ بیعت نہیں کریں تو وہیں پہ قتل کر دو, یہ اسے معلوم ہے کبھی کچھ نہیں ہوگا. جیسے ہی یزید کی بیعت, یعنی یزید کی حکومت ملی, جیسے ہی حکومت ملی فوراً اس نے پہلا یہ اقدام کیا کہ جا کر بیعت لو اور بیعت نہیں کریں تو قتل کر دو, ابھی کچھ نہیں ہونے والا تھا. لیکن معلوم ہے کہ اگر کسی معاشرے میں حسین ابن علی جیسا انسان موجود ہے تو وہ کسی وقت بھی یزید کے لیے اور یزیدیت کے لیے خطرہ ہے, یہ طے, یہ ہر وقت کے ظالموں کے لیے معلوم ہے. اور اسے معلوم ہے کہ اگر کسی بھی معاشرے میں اسلام کا قانون موجود ہے, اللہ کا قانون موجود ہے, تو اللہ کا قانون ظالم حکومتوں کو سکون سے نہیں بیٹھنے دے گا, لہذا اس میں تحریف لازم ہے. یہ بحث ابھی ہم کبھی نہیں کر پائے تفصیل سے کہ تحریف کیوں ہوتی ہے, دین میں تحریف کیوں ہوتی ہے, یہ ظالم آ کر تحریف کرتے ہیں, لازم ہے ان کے لیے تحریف کرنا, کیونکہ اگر وہ دین میں تحریف نہیں کریں گے, دین کو تبدیل نہیں کریں گے, تو حتمن یہ دین آ کر ان کے حکومت کے ستون کو ہلا دے گا, ان کی حکومت کو توڑ دے گا, اللہ کا دین نہیں انہیں رہنے دے. لہذا رسول اللہ نے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے وصیت کی تھی باقاعدہ طور پر, یہ چند جملے میں پڑھتا ہوں آپ کی خدمت میں, تاکہ یہ پورا ماجرا آپ کے جو پیش آیا امیر المومنین کے ساتھ, رسول اللہ نے وصیت کے طور پر, پھر بعد میں ہم آتے ہیں اپنی اس بحث سے, امام سے فرمایا کہ یا علی ان اللہ تعالی قد كتب على المؤمنین الجہاد فی الفتنہ من بعدی, اللہ نے میرے بعد, رسول اللہ نے جہاد کیا, ایک مفصل جہاد کیا, 17 رمضان یعنی جنگ بدر کا دن، جنگ بدر پہلی بڑی جنگ تھی، جنگ بدر سے پہلے بھی دو جنگیں چھوٹی چھوٹی اور ہو چکی تھیں، وہ بھی بدر کے نام سے، بدر اولا اور دوسرے نام سے مشہور ہے، وہ چھوٹی تھی، اس میں ایک وقت ایک انسان کی جان گئی تھی، باقی تھوڑا بہت لڑائی ہوئی تھی، کچھ لوگ ایک دو اسیر آئے تھے، ایسی راستے میں چھوٹی چھوٹی سی جنگ ہوئی تھی، اس کو بھی بدر کے نام سے جانا جاتا ہے، لیکن بدر اولا کہتے ہیں پہلی جو ہوئی تھی یا دوسرے نام سے، لیکن اصل جو بدر کے نام سے مشہور ہے جنگ، وہ یہی جنگ ہے جو 17 رمضان کو لڑی گئی، یعنی آج کے دن جو جنگ لڑی گئی۔ بدر کی جنگ سے لے کر کے آخر میں روم کے مقابلے میں جنگ، ادھر ایران بھی اپنی تیاری کر رہا تھا جنگ کے لیے، روم کے مقابلے میں خود رسول اللہ کے زمانے میں بڑی جنگیں پیش آئیں، یہ جو اتنا سب جہاد کر رہے تھے، رسول اللہ نے جہاد کیا، یہ سارا جہاد کس لیے تھا؟ 60 سے زیادہ جنگیں رسول اللہ نے لڑی، تھوڑا کم زیادہ بعض لوگ ملاتے ہیں، دو جنگ کو ایک کر دیتے ہیں، تھوڑا کم زیادہ، اتنی زیادہ جب رسول اللہ کو جنگیں لڑنی پڑی، یہ جنگ کس بات کی جنگ تھی؟ اصلی ترین جنگ کا محور تھا ظلم کا خاتمہ، جتنی بھی جنگ رسول اللہ کو لڑانی پڑی۔ نہیں معلوم ہم نے اپنے دین کی حالت ابھی بھائی بنی اسرائیلی تحریف کے نتیجے میں، ممکن ہے کہ ہم ہمارے دین کی بھی حالت ایسی ہو کہ اگر ظلم کی بات بھی کی جا رہی ہو تو ہم ایسے گروہ کو جانتے ہیں خوشیوں میں، ایسے افراد کو جانتے ہیں جن کے سامنے اگر ظلم کی بات کی جاتی ہے تو ان کو ناگوار گزرتا ہے، یہ کیا بات ہے، ضرورت کیا ہے، ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، سحری کر رہے ہیں، افطار کر رہے ہیں، کیا مشکل ہمیں کیا؟ جبکہ اسلام کا قوام، اسلام کی بنیاد، اسلام جو ہر نبی کا دین ہے، اس کی بنیاد ہی ظلم کے مقابلے میں ہے، اور اسلام کی ترجمانی اہل بیت کا مذہب اگر آ کے کرتا ہے، اور واقعی طور پر اہل بیت ہی کا مذہب آ کر اسلام کی صحیح ترجمانی کر رہا ہے، تو شیعت کی بنیاد ہی ہمیشہ ظلم کے مقابلے میں رہنا ہو۔ لیکن اگر شیعوں کے درمیان میں بھی ایسی بات کی جائے کہ نہیں ظلم سے کیا لینا، دو چار روایتوں کی بنیاد پر، نہیں معلوم جھوٹی سچی روایتوں کی بنیاد پر، ہمیں کچھ نہیں کرنا، امام زمان آ کر سارا مسئلہ حل کرنے والا ہے، ایک روایت یعنی قرآن کی ساری آیتوں کو اٹھا کر انبیاء کی سیرت کو چھوڑ دیا جائے، رسول اللہ کی سیرت کو چھوڑ دیا جائے، امیر المومنین کی سیرت کو چھوڑ دیا جائے، زندگی بھر حسین ابن علی کا ذکر کرتے ہیں، حسین ابن علی کی سیرت کو چھوڑ دیا جائے، جناب زہرا کی سیرت کو چھوڑ دیا جائے، قرآن کی سینکڑوں آیتوں کو اٹھا کر دیوار پہ مار دیا، چھوڑ دیا جائے، صرف اس لیے کہ ہمارے پاس دو چار روایتیں موجود جس کا کچھ بھروسہ نہیں، اس میں کتنی صحیح ہے، کون صحیح ہے، اس کا مطلب کیا ہے، بہت ساری روایت مطلب نہیں سمجھتے کہ مطلب کیا ہے اس کا، دو چار روایتوں کی بنیاد پر کہ امام زمان جب آئیں گے تب ظلم سے بلڑیں گے، ہم کو کچھ نہیں کرنا۔ یہ بھائی بنی اسرائیلی انحراف، تحریف، بنی اسرائیلی تحریف کے نتیجے میں ذہنیت یہ انسان کی بن جاتی ہے کہ یہ حالت ہو جاتی ہے۔ یہ انسان یقین کر لیتا ہے، باور کر لیتا ہے کہ نہیں ہمیں کچھ نہیں کرنا، ہم جو کر رہے ہیں وہی صحیح کر رہے ہیں، ہمارا نہ بولنا ہی صحیح ہے۔ امام حسین بولتے رہے، بولتے نہ رہے، امام حسین قتل ہوتے رہے، شہید ہوتے رہے، جناب زہرا بولتی رہے، امام زمان بھی آ کر بولیں گے، امام زمان بھی میدان جنگ میں جائیں گے، لیکن ہمیں پھر ہمارا دین کس کا دین ہے؟ سوال یہ، تمام انبیاء کے دین یہ تھا، تمام ائمہ کے دین یہ تھا، پھر ہمارا دین کس کا دین ہے؟ لہذا رسول اللہ نے خود اتنے جہاد کیے، اور ساری جہاد کا، تمام جہاد کا مرکز تھا ظلم، ظلم کا خاتمہ، چاہے جس شکل میں ظلم ہے۔ اگر ایک معاشرے میں اللہ کی طرف لوگوں کو آنے نہیں دیا جا رہا ہے تو یہ ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے۔ اگر ایک معاشرے میں توحید کی راہ میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں، یہ ظلم ہے۔ ظلم فقط یہ نہیں ہے کہ کوئی آ کر تلوار مار رہا ہے، کوئی آ کر گھر چھین رہا ہے، جیسے کہ آپ کے سامنے عرض کیا، فقط یہی ظلم ہے، کوئی آ کر پیسہ چھین لے رہا ہے، کوئی آ کر حکومت چھین رہا ہے، فقط یہ تنہا ظلم نہیں ہے۔ اگر ایک معاشرے میں لوگوں کو حق کی طرف جانے نہ دیا جا رہا اور حق کی راہ میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں، یہ ظلم ہے۔ رسول اللہ کو بعض جنگیں اس لیے لڑنی پڑی کیونکہ وہ لوگ آ کر حق کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ابھی میں تو جہاد کر چکا، میرے بعد بھی جہاد کی منزل ہے، لیکن میرے بعد جو جہاد ہوگا وہ جہاد فی الفتنہ ہوگا، وہ فتنے کا جہاد ہوگا۔ یہ بہت توجہ کرو، یہ وہ جہاد ہے جو جاری ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا میرے بعد، اب میرے بعد شروع ہو گیا، امیر المومنین سے وصیت کر رہے ہیں لیکن یہ جہاد شروع ہوا۔ امیر المومنین نے اتفاق سے خود فتنے کے بارے میں بہت پورا پورا خطبہ دیا ہے، بہت کلام کیا ہے۔ رسول اللہ کے فوراً بعد سے لے کر بعد تک اپنی پوری زندگی میں، اپنی 30-29 سالہ زندگی میں بہت ساری گفتگو کی ہے فتنے کے بارے میں، کہ انشاءاللہ اس پر آپ مطالعہ کریں اور اس پر گفتگو کی جائے، ہمارے بزرگان نے اس پر گفتگو کی بھی ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ہمارے بعد جو جہاد ہونے والا ہے، کتب علی المومنین، اللہ نے، ان اللہ تعالی قد کتب علی المومنین، اللہ نے مومنوں کے اوپر واجب قرار دیا ہے۔ کتبہ وہی جو جیسے جیسے روزے کے بارے میں کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزہ لکھ دیا گیا۔ لکھ دیا یعنی بہت ہی مضبوط قسم کا واجب ہے، واجب کی ایک اہم قسم ہے جو باقاعدہ کتبہ کے ساتھ اور کتبہ کے ساتھ آ رہی۔ یہاں فرمایا کہ ان اللہ تعالی قد کتب علی المومنین، اللہ نے مومنین کے اوپر لکھ دیا ہے کیا؟ الجہاد فی الفتنہ، فتنے میں جہاد کرنا، فتنے کے لیے جہاد کرنا۔ من بعدی، یہ میرے بعد ہوگا۔ رسول اللہ کے زمانے میں بعض لوگ فتنہ پیدا کرنا چاہتے تھے لیکن جرات نہیں ہوتی، ایک ہیبت تھی رسول اللہ کی، اور رسول اللہ کی ہیبت در حقیقت وہ مسلسل وحی آنے کے نتیجے میں تھی کہ جب بھی کوئی فتنہ کوئی شروع کرنا چاہتا تھا اللہ کی طرف سے وحی آ جاتی تھی۔ یہ وحی کے آنے سے لوگ بہت ڈرے ہوتے ہیں، یہ ابھی وحی نازل ہو جائے گی اور سارا راز کھل جائے گا۔ راز کھل بھی جاتا تھا، منافقین نے بہت سارے فتنے شروع کیے اور راز کھل گیا۔ رسول اللہ نے مسجد بنائی، مسجد ایک مسجد جو سب کچھ تھی، سارا فیصلہ، سارا مسئلہ حل، اجتماعی، سیاسی، اکنامیکل، سوشل اور بھی جتنے دینی جتنے بھی مسائل تھے سب مسجد میں حل ہوتے تھے۔ اور یہ مسجد کا اتنا بڑا مرکز ہونا یہ کچھ منافقین کو بہت کھلتا تھا چونکہ سب مسجد کی طرف آتے تھے۔ زندگی میں جو بھی مسئلہ پیش آتا تھا سب آتے تھے مسجد کی طرف، اور سارے مسئلے مسجد سے ہی حل کیے جاتے تھے۔ یہ رسول اللہ کی مسجد، یہ میں بار بار تاکید کرتا رہا ہوں دوسری جگہوں پر کہ کاش کی ہماری مسجدیں بھی رسول اللہ کے زمانے کی مسجدوں میں تبدیل ہو جائیں۔ ابھی ہماری مسجدیں، سب مسجدیں، ہم کسی ایک جگہ کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہماری اکثر مسجدیں رسول اللہ اور امیر المومنین کے زمانے کی مسجدیں نہیں بلکہ بنی امیہ کے زمانے کی مسجدیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے صرف عام مسجد، ساری مسجدوں کی بات ہے، چونکہ بنی امیہ نے یہ کام کیا ہے کہ مسجدوں سے اس کا رول چھین لیا، ساری چیز درباروں تک لے آئے۔ چونکہ رسول اللہ یعنی دربار نہیں، امیر المومنین کی حکومت یعنی دربار نہیں، وہ مسجدوں سے سب کچھ نکال کر بیت المال، حکومت، سیاسی فیصلے، اقتصادی فیصلے، جنگ کے فیصلے، سیاست کے فیصلے، وہ سب انہوں نے مسجدوں سے نکال کر دربار میں لا کے رکھا، کہ یہ سب کچھ دربار میں ہوگا۔ یہ سارا کام جو درباروں میں ہوتا رہا اور ہو رہا تھا وہ سب کچھ رسول اللہ کے زمانے میں جتنا بھی ہونا تھا سب مسجد میں ہونا تھا، جو بھی، چونکہ سارے امور الہی تھے، سیاست بھی الہی تھی، اقتصاد بھی الہی تھا، زندگی بھی الہی تھی، لہذا سب کچھ مسجد میں ہونا تھا۔ انہیں چونکہ سب غیر الہی انجام دینا تھا، لہذا کہ وہ لوگ جو اللہ والے ہیں وہ جا کر مسجد میں نماز پڑھیں لیکن باقی سارا کام ہمارے دربار میں۔ یہ خطرناک کام ہوا، اس پر ہم نے گفتگو کی ہے کہیں توفیق ہوئی تفصیل سے، لیکن اس پر آپ غور کریں، یہاں پر ابھی فرصت نہیں ہے تفصیل سے گفتگو کرنے کی، فرصت نہیں کہ مسجد کا رول ختم ہو گیا۔ آرزو کریں اور صرف آرزو نہیں کریں، دعا کریں اور صرف دعا نہیں کریں بلکہ کوشش کریں، سب مل کر علماء، ذمہ دار لوگ مل کر اس بات کی کوشش کریں کہ ہمارے دور کی مسجدیں رسول اللہ کے دور کی مسجدوں میں اور امیر المومنین کے دور کی مسجدوں میں تبدیل ہو جائے۔ یعنی جہاں پر مسجد ہو پورے معاشرے کے سارے مسائل کو مسجد کے ذریعے سے حل کیا جا رہا ہے۔ ابھی الحمدللہ ایسی جگہیں ہیں اس سرزمین پر، ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں مسجد ہی سارا رول ادا کرتی ہے، اصل رول معاشرے کا مسجد ادا کر رہی ہوتی ہے۔ 8 سالہ ایران میں جو جنگ ہوئی عراق کے مقابلے میں، اس جنگ میں سب سے بڑا کردار جو ادا کیا وہ مسجد نے ادا کیا۔ شاید آپ کو یہ اندازہ ہو یا نہیں ہو، مجھے نہیں معلوم، یعنی اصلی رول جو ادا کر رہی تھی یہ تلواروں، یہ میزائلوں کے مقابلے میں اور ٹینکوں کے مقابلے میں، ٹینکوں کے گولے کے مقابلے میں، کہاں سے لوگ جاتے تھے؟ وہ اپنے گھر سے نکل کے نہیں جاتے تھے، ایسے ان کے ماں باپ نہیں تھے جنہوں نے ایسی ان کی تربیت کی تھی. ماں باپ جو ہے وہ یورپین انداز کی زندگی، چونکہ تہران اور ایران کے شہر بہت تیزی سے یورپ جیسے بن رہے تھے، تبدیلی آ گئی تھی، لیکن ایسی تربیت ان سب کی نہیں ہوئی تھی. یہ تربیت ان کی کہاں ہوئی کہ یہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں؟ یہ مسجد نے تربیت کی، یہ مسجد نے رول ادا کیا، تو یہ برا ہوا. لہذا رسول اللہ کے زمانے میں مسجد نبوی کی مرکزیت کو توڑنے کے لیے آ کر ایک الگ مسجد بنائی. اب چونکہ مسجد بنائی، مسجد مقدس ہے، اللہ کا گھر ہے، وہ منافقین رسول اللہ کے پاس بھی آ کے کہتے تھے ایک دن یہاں نماز پڑھائے، ایک دن چلے ہمارے یہاں نماز پڑھانے کے لیے، آ کے رسول اللہ سے تقاضا کرتے تھے، چونکہ اگر رسول اللہ وہاں پہ نماز نہیں پڑھائیں گے تو اس کو، اس مسجد کو اس کی قدر نہیں ہو پائے گی، اس کو وہ مقام نہیں مل پائے گا. چاہتے ہیں ہمیشہ، فتنے جب آتے ہیں تو مقدسات کا سہارا لیا جاتا ہے، مقدس ناموں کا سہارا لیا. اگر فتنہ لانا ہوگا تو حتماً رسول اللہ کا نام لیا جائے گا، حتماً قرآن کا نام لے کر لایا جائے گا، حتماً امیر المومنین کا نام لے کر لایا جائے گا، حتماً امام زمان کا نام لایا جائے گا، حتماً عزاداری کا نام، چونکہ یہ مقدس چیزیں ہیں، واقعی مقدس چیزیں ہیں. اور جو فتنہ ڈالنا چاہتا ہے، شر پسند انسان، وہ آ کر مقدسات کا ضرور سہارا لے گا. لہذا منافقین کچھ رسول اللہ کے مقابلے میں نہیں کر پا رہے تھے، ڈرتے تھے، واقعاً ڈرتے تھے. رسول اللہ کو مارنا چاہا سفر میں، پہاڑوں سے اونٹ کو بہکا کر، اونٹ کو اکسا کر پہاڑی سے گزر رہے تھے، پہاڑیوں سے اونٹ کو اکسا کر گرا کر رسول اللہ کی شہادت کرنی چاہیے، فرشتوں نے آ کے خبر دی. یہودیوں نے ایسا کرنا چاہا، رسول اللہ کو بلایا، رسول اللہ پہاڑ کے نیچے بیٹھے تھے، قلعے کے نیچے، کہ کچھ بات کریں، کچھ مسائل سے اختلاف ہو گیا تھا، لڑا تھوڑا حل کریں. ان لوگوں نے پلاننگ بنائی کہ یہاں سے رسول اللہ کو بڑھا، اوپر سے پتھر گرا دے رسول اللہ کے اوپر، اوپر سے پورا پتھر گرا دیا. بہت سارا سے واقعات پورے پیش آئے، آگے جبریل نے خبر دے دی، فرشتوں نے آ کر خبر دے دی، ایسے بہت سارے مسائل پیش آتے تھے، اگر فرشتے خبر دے دیتے. لیکن یہ منافقین اب مسجد بنا رہے ہیں، اب مسجد کے لیے کیا کریں گے؟ یہ کہ مسجد بری ہے، مسجد کو تو برا کہہ نہیں سکتے، مقدس ہے. رسول اللہ کے پاس بھی آ کہتے ہیں، رسول اللہ آپ مسجد بن کے تیار ہونے والی ہے، نماز آپ کو پڑھانا ہے، آپ پڑھائیں گے تب جو ہے مسجد مقدس ہو جائے. لیکن اندر فتنہ ان کے اندر کیا ہے؟ فتنہ یہ ہے کہ یہ مسجد جب بن جائے گی تو اس مسجد کے ذریعے سے مسجد نبوی کی مرکزیت کو توڑ دیں گے، چونکہ وہاں سے فیصلے کیے جاتے ہیں، وہاں سے حکم جہاد کیا جاتا ہے، وہاں سے حکم جہاد دیا جائے گا، یہاں سے ہم لوگوں کو روکیں گے. دیکھیے فتنہ، بڑا فتنہ تھا. وہاں سے رسول اللہ کوئی حکم دیں گے، یہاں سے ہم کچھ کریں گے. لیکن رسول اللہ کا لانا ضروری ہے، کیونکہ رسول اللہ اگر نہیں آئیں گے تو لوگ یہاں پر آئیں گے. رسول اللہ کی خدمت میں آ کے پیش بھی کہ آپ آئیں، رسول اللہ نے کہا کہ ابھی ہم سفر پہ جا رہے ہیں، جنگ کے لیے جا رہے تھے، واپس آ کر بتاتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ اپنی طرف سے بھی گفتگو نہیں کرتے تھے. رسول اللہ جب واپس پلٹے تو پھر وہ پہنچے کہ مسجد تیار ہو گئی، آپ چلیں. آپ نے کہا تھا نماز، چلیں آپ نماز وہاں پہ پڑھائیں. اللہ نے فرشتے کو بھیجا، آیت نازل ہوئی. کیا آیت؟ یہ کہ یہ مسجد توڑ دیں. اے رسول، یہ مسجد ذکری مسجد ضرار ہے، قرآن کی تعبیر ہے، اس مسجد کو توڑ دیں، کیونکہ یہ فتنے کے لیے بنائی گئی، مسجد ہی فتنے کے لیے بنائی گئی ہے. مسجد اختلاف ڈالنے کے لیے، ایک امت میں اختلاف ڈالنے کے لیے اگر مسجد بھی بنائی جائے تو وہ توڑ دی جائے اللہ کے حکم سے. قرآن نے کہا کہ یہ توڑ دی جائے، رسول اللہ اسے توڑ دے، نماز پڑھانا تو دور کی بات ہے. اور جو مسجد کے نام پر جو چیز بنائی گئی، رسول اللہ نے بالکل اس کو توڑوا کے ختم کر دیا. اگر اصول ہمارے پاس موجود ہوں رسول اللہ کے، تو بہت سارے کام آسان ہو جاتے ہیں. امام سے بھی فرمایا کہ فتنے والی جنگ آپ کو، رسول اللہ کے زمانے میں کوئی فتنہ پنپ نہیں پاتا تھا، لوگ آتے تھے شروع کرتے تھے، رسول اللہ جا کر فوراً اس پر کنٹرول کر لیتے تھے، ادھر سے وہی آ جاتی تھی. امام کے لیے فرمایا کہ آپ کو اے علی جو جنگ کرنی ہے، اور میرے بعد جو مومنین کو جنگ کرنی، یعنی تمام مومنین کو جو میرے بعد جنگ کرنی ہے، وہ فتنے کی جنگ ہے. کما کتب علیہم الجہاد مع المشرکین مئی، جس طریقے سے اللہ نے میرے ساتھ جو جہاد واجب کیا ہے وہ مشرکین کے ساتھ لڑنا، لیکن اے میرے بعد جو جہاد ہوگا وہ فتنے کے جہاد ہوگا. فقل تو تمام فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ سے کہا، یا رسول اللہ وما الفتنہ التي كتب علينا فيها الجهاد، کہ وہ فتنہ کیا ہے؟ وہ کون سے فتنہ ہے کہ جس کے لیے ہمارے اوپر جہاد لکھا گیا ہے اور جہاد واجب قرار دیا گیا ہے؟ تو قالا، تو رسول اللہ نے فرمایا، فتنت قوم یشہدون ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ, اس قوم کا فتنہ کی جو کلمہ بھی پڑھ لی, جو کہہ رہے لا الہ الا اللہ, جو کہہ رہے محمد رسول اللہ, لیکن وہم مخالفون لسنتی, لا الہ الا اللہ تو کہہ رہے ہیں لیکن میری سنت کے وہ مخالف ہیں, میرے طریقے کے مخالف ہیں. اصل نقطہ یہی پر عزیزو, انبیاء آئے ہیں طریقہ دینے کے لیے, وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں لیکن میری سنت کے مخالف ہیں. ہم اگر کہیں امیر المومنین ولی اللہ لیکن امیر المومنین کی سنت کے اگر مخالف ہے تو یہ حدیث آج ہمارے لیے بھی یہ فتنہ ہے. معیار یہ رسول اللہ نے معیار بتایا کہ وہ کلمہ تو پڑھ رہے ہیں لیکن مخالف ہیں. وتعینون فی دینی, اور میرے دین میں انحراف پیدا کرتے ہیں, میرے دین کو برا بھلا کرتے ہیں. معیار رسول اللہ نے آج کے لیے لا کر دیا ہوا, میرے دین کی تحریف کرتے ہیں, میرے دین کو وہ بدلتے ہیں, تان کرتے ہیں. فقلتو, تو امیر المومنین نے پوچھا کہ چونکہ مسئلہ ہے, میں وہ لوگ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں ان کے مقابلے میں لڑنا ہے, دیکھیں مشرکین کے مقابلے میں لڑنا ہو مسئلہ نہیں حل ہے, مسئلہ کفر کے مقابلے میں لڑنا ہو مسئلہ حل ہے. وہ جو لڑنے کے لیے آ رہے ہیں تو وہاں بھی ہے کہ وہ جو لڑنے کے لیے آ رہے ہیں یا جو حق کی راہ میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں, لیکن اگر وہ جو لا الہ الا اللہ کہہ رہے ان کے مقابلے میں لڑنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے. لہذا وہاں پہ امام علیہ السلام نے سوال کیا کہ فَعَلَامَ نُقَاتِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهُمْ يَشْهَدُونَ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ. اے رسول اللہ پھر ہم کس بنیاد پر لڑے, کیا کہیں ان سے, لوگوں سے کیا کہیں, لوگوں کو کیا سمجھائیں. امیر المومنین کو ایک بہت بڑی مشکل یہ تھی کہ لوگ نہیں سمجھ رہے تھے کہ ہم جو جنگ کرنے جا رہے ہیں, وہ کہتے ادھر بھی تو اصحاب ہیں ادھر بھی اصحاب ہیں, ادھر بھی لوگ لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں ادھر بھی لوگ لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں, ادھر بھی لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں ادھر بھی لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں, تو کیسے لڑنے جائیں. ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ نہیں دونوں باطل ہیں, دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں لڑنا ہے, لہذا لڑنا جانا ہی نہیں, منع کر دیا, روک دیا ابو موسیٰ اشعری. کوفے میں بیٹھا ہوا بہت مقدس انسان بنا ہوا تھا یہ, اور جان امیر المومنین کے لشکر میں جانے سے روک دیا اہل کوفہ کو. کیوں؟ بہانہ یہ تھا کہ وہ بھی لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں یہ بھی کر رہے ہیں, وہ بھی مسلمان ہے یہ بھی مسلمان, ایک دوسرے کے خون کیسے بہا جاتا ہے. تو وہاں پر رسول اللہ نے یہ معیار دیا. امیر المومنین نے پوچھا کہ کس بنیاد پر لڑیں, علامہ کس بنیاد پر نقاتل, جبکہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں. فقالا, تو وہاں پر رسول اللہ نے یہ معیار دیا, فقالا الا احداثہم فی دینی, اس بنیاد پر کہ وہ میرے دین میں انحراف پیدا کر رہے ہیں, یہ معیار دیا. یعنی جب بھی دین میں انحراف پیدا کیا جائے تو مومنین کی بڑی ذمہ داریوں میں سے ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے اسے روکے. مرحلے اس کے ہیں, پہلے سمجھانا, چونکہ بعض لوگ ممکن نادانی میں کر رہے ہوں, بعض لوگ ناسمجھی میں کر رہے ہوں, بعض لوگ کوئی کام کر رہے ہوں ممکن عقیدت میں بھی کر رہے ہوں لیکن انحراف ہو لیکن تحریف ہو. لہذا پہلا مرحلہ ہے سمجھائیں اور سختی سمجھائیں, پہلے ملائمیت سے سمجھائیں نرمی سمجھائیں, نرمی سے نہیں سمجھتے تو اور سختی سمجھائیں, سب مل کر لا کر بوجھ ڈالیں. لیکن اگر اس سے بھی معاملہ حل نہیں ہوتا تو پھر قرآن میں سورہ حجرات میں آ کر یہ بھی مسئلہ حل کرے, نہیں باقاعدہ قتال کرے, کیونکہ انسان کی جان سے زیادہ قیمتی ہے دین. ہمارے اگر گھر میں کوئی توڑ پھوڑ کرنے, دو اینٹیں کوئی توڑنے کے لیے آ جائے تو ہم مر مٹتے ہیں, جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, ہماری عزت کی بات آ جاتی ہے. گھر میں توڑ پھوڑ ہونا ہمیں اتنا ناگوار گزرتا ہے لیکن دین میں کتنی بھی توڑ پھوڑ کر دی جائے وہ اگر ہمیں ناگوار نہ گزرے تو یہ عجیب ہے. توڑ پھوڑ کرنا دین میں یعنی کیا, یعنی انحراف. دین میں جہاں بھی انحراف پیدا کیا جائے یہ وہی توڑ پھوڑ کرنا ہوا. اور فراقہم لامری, اور میرے حکم سے میرے امر سے دور ہو رہے ہیں جدا ہو رہے ہیں. واستحلالہم دماء عترتی, اور ہمارے عترت کے قتل کو جائز سمجھنے لگتے ہیں. ایک گروہ آگے بڑھ کر یہاں تک پہنچ جاتا ہے جو راہ پر چلنے والے ہیں, جو اہل بیت کی راہ پہ چلنے والے ہیں ان کے قتل کو جائز سمجھنے لگتے ہیں. جس طریقے سے بنی اسرائیل انبیاء کے قتل کو جائز سمجھتے تھے اسی طریقے سے راہ اہل بیت پر چلنے والوں کے قتل کو جائز سمجھتے ہیں, مارنے کو جائز سمجھتے ہیں. منافقین کا پورا ایک گروہ تھا، انقلاب آنے کے بعد منافقین کا ایک پورا گروہ تھا، اب نام انہوں نے بہت اچھا دے رکھا تھا انہوں نے، لیکن وہ آ کر بڑے سے بڑے علماء کو، مجتہدین کو، فقہا کو حالت نماز میں جمعہ کا خطبہ دیتے ہوئے، نماز پڑھاتے ہوئے قتل کر دیتے، بم مار دیتے۔ یہ کون لوگ آتے تھے؟ یہ باہر کے لوگ نہیں تھے، یہ وہ لوگ تھے جو انقلاب میں شریک تھے، انقلابی تھے، انقلاب میں شریک تھے، زندانوں میں تھے، لیکن ان کی مشکل کیا تھی؟ وہ انقلاب نہیں چاہتے تھے جو رسول اللہ کے دین کی بنیاد پہ ہے، وہ انقلاب چاہتے تھے جس میں میرا بھی نظریہ چلے۔ اصلی مشکل یہ تھی، تحریف چاہتے تھے۔ شہید مطہری کے قتل کی اصلی ترین وجہ یہ تھی کہ جب تک شہید مطہری موجود تھے، انقلاب میں انحراف پیدا کرنے کی کوئی توانائی نہیں رکھتا، جو بھی انحراف پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے آ کر وہ روک دیتے تھے۔ یہ ایران سے اٹھ کر نجف تک جاتے تھے، اور جا کر نجف امام خمینی کہتے تھے، بعض لوگ میرے پاس آ کر نہج البلاغہ کے پورے پورے خطبے سناتے، یہی منافقین اپنے آپ کو بہت مقدس ظاہر کرتے تھے، قرآن کی آیتیں سناتے تھے، نہج البلاغہ خطبے سناتے تھے، لیکن یہ سب کچھ قرآن اور نہج البلاغہ یہ استعمال کر رہے تھے، دین کو استعمال کر رہے تھے اپنے انحرافات کے لیے، صرف اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، اپنے پسند کی حکومت کے لیے، اور جو بھی لوگ اس حکومت کی راہ میں آ کر رکاوٹ بن رہے تھے سب کو ختم کر رہے تھے۔ کتنے لوگوں کو شہید کیا آپ کو نہیں معلوم، معلوم یا نہیں معلوم، کتنی بڑی بڑی شخصیتوں کو شہید کیا، معمولی لوگوں کو بھی شہید نہیں کیا، حالت نماز میں شہید کیا، مسجدوں میں شہید کیا۔ شہدائے محراب کتنے ہیں آپ شاید ایک نام جانتے ہیں، چونکہ ان کی کتابیں یہاں آیت اللہ دست غیب کی آتی ہیں، شہید محراب۔ شہید محراب یعنی وہ کہ جو محراب میں شہید کیے گئے، پہلا شہید محراب حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب کی ذات، صلی اللہ علیہ وسلم۔ شہید محراب، شہید محراب یہ بھی جو امیر المومنین کو قتل کرنے کے لیے خوارج آئے تھے، وہ کس لیے آئے تھے، کیوں قتل کرنا چاہتے تھے؟ وہ قتل بھی اس لیے کرنا چاہتے تھے، امیر المومنین کے ہوتے ہوئے دین میں تحریف نہیں کر سکتے تھے، اور خوارج تحریف کرنا چاہتے تھے، خوارج بدلنا چاہتے تھے، خوارج اصولوں کو بدلنا چاہتے تھے، لیکن امیر المومنین اس بات کی اجازت نہیں دیتے تھے، تحریف کی اجازت امیر المومنین نہیں دیتے۔ اور پھر بعد میں یہ سلسلہ پھر انقلاب کے بعد نظر آیا کہ وہی اس راہ پر جو چلنے والے تھے، جنہوں نے آ کر وہ راستہ پیش کیا، اور جو اس مقابلے میں کھڑے رہے، آ کر ان کو محراب کی حالت میں مسلمان ہوتے ہوئے، شیعہ ہوتے ہوئے، اس قوم کے ہوتے ہوئے آ کر محراب کی حالت میں خطبہ دیتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے بم مارا گیا، قتل کیا گیا۔ سر رہبر انقلاب کا ہاتھ آپ دیکھتے ہوں گے، یہ خطبہ دے رہے تھے، خطبے کی حالت میں یہ بلاسٹ ہوا تھا، باقاعدہ ٹیپ ریکارڈ میں، ریکارڈنگ کرنے کی غرض سے لا کر ٹیپ ریکارڈ رکھا گیا داہنی طرف، اور اس میں بم فٹ کیا ہوا تھا۔ غیر باہر سے نہیں آئے تھے، خوب البتہ یہ منافقین کے دھاگے اور رسی جا کر باہر ملی ہوتی ہے، لیکن یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ وہ فضیلت جو حضرت امیر المومنین نے تمام انبیاء کی رہی ہے کہ وہ ظلم کے مقابلے میں، ظلم کے مقابلے میں کھڑا ہونا، وہ دین جو اگر تحریف پیدا کرتا ہے، یہ تحریف کا نتیجہ ہوتا ہے کہ حتیٰ اچھے بھلے مومنین کو، عقیدت مند مومنین کو اگر ایک ایسا تحریف شدہ اور منحرف شدہ دین پیش کرتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، چاہے کتنی بھی تحریف ہو، چاہے کتنا بھی انحراف ہو، چاہے کتنی بھی تبدیلی آئے، چاہے کچھ بھی ہو، ہمیں کچھ نہیں کرنا۔ لیکن امیر المومنین کی ایک بڑی فضیلتوں میں سے یہ فضیلت ہے کہ امیر المومنین ہمیشہ پوری زندگی ظلم کے مقابلے میں کھڑے رہے، وصیت کرتے رہے۔ امیر المومنین کی آخری وصیت جو بار بار پیش کی جا چکی ہے، امیر المومنین کی آخری وصیتوں میں سے یہ تھا کہ دیکھو، کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، ہمیشہ کونا یعنی یہ سلسلہ جاری رہے، کونا للظالم خصما، تم ظالم کے دشمن بن کے رہنا اور مظلوموں کے مددگار بن کے رہنا، یہ وصیت۔ اور رسول اللہ نے فرمایا کہ دیکھو، تم اپنے بھائی کی مدد کرو، اگر وہ ظلم کر رہا ہے تو بھی اس کی مدد کرو، اگر وہ مظلوم ہے تو بھی اس کی مدد کرو، لیکن کس طرح سے؟ وہ جہالت والے قانون سے نہیں، جاہلوں کا قانون کیا تھا دور جہالت کا؟ دور جہالت کا قانون یہ تھا کہ اپنے بھائی کی مدد کرنا ہے چاہے وہ ظالم ہو چاہے وہ مظلوم، اپنے قبیلے کی مدد کرنا ہے چاہے وہ قبیلہ ظالم ہو چاہے وہ مظلوم ہو، یہ نہیں دیکھتے تھے کہ ظلم کیا نا قبیلے کی مدد کرتے، یہ پورا قانون تھا۔ رسول اللہ نے آ کر یہ قانون بدلا، کہا کہ نہیں، حق کی مدد کرنا ہے، مدد حق کی کرنا ہے، اور ظلم کے خلاف کھڑا ہونا ہے چاہے وہ ظالم اپنا بھائی کیوں نہ ہو۔ لیکن ہاں اگر ظالم بھائی ہے تو اس کی ایک مدد کر سکتے ہیں، وہ کیا ہے؟ یہ حدیث ہی ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو چاہے مظلوم ہو۔ کس طرح سے؟ اگر ظالم تمہارا بھائی ہے تو اس کو روک کر مدد کرو اس کے ظلم سے، ظلم میں سہارا بن کر مدد نہیں کرو، اپنے بھائی کے مقابلے میں مضبوطی سے کھڑے ہو جاؤ کہ ظلم نہ کر سکے تاکہ اپنے بھائی کی مدد کرو۔ اگر ایک انسان آ کر تحریف کر رہا ہے اپنا آپ کا بھائی ہے تو اس کے مقابلے میں کھڑے ہو تاکہ وہ ظالم نہ بن پائے، کیونکہ کسی کو تھپڑ مارنے والا ظالم یہ چھوٹا ظالم، کسی کو تلوار مارنے والا ظالم یہ چھوٹا ظالم، کسی کے قتل کرنے والا ظالم یہ بھی چھوٹا ظالم ہے، لیکن کوئی اگر دین میں تحریف کر رہا ہے تو یہ بڑا ظالم ہے۔ لہذا مدد کریں اپنے بھائی کی، اگر کوئی ظلم کر رہا ہے بھائی تو آ کر مدد کریں، چونکہ یہ معیار ہے۔ امیر المومنین نے کتنی جنگیں لڑی ہیں، کم سے کم مومنین، امیر المومنین کو جہاد کے نام سے تو پہچانتے ہیں نا، امیر المومنین، امیر المومنین کی ہزاروں فضیلتوں میں سے ایک فضیلت سے تھوڑا ہم آشنا، پوری طرح سے وہ بھی آشنا نہیں ہے۔ اگر امیر المومنین کے جہاد ہوئی کہ وہ آ کر پوچھنا شروع کریں، ہم اگر بحث کریں آپس میں تو بہت کم سمجھ، بہت کم جانتے ہیں، تاریخی لحاظ سے بہت ساری چیزیں نہیں جانتے، ذاکروں کے نقطے ہمیں بہت آتے ہیں لیکن امیر المومنین کے جہاد کم آتا ہے، یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ امیر المومنین جہاد کی حالت میں کس طرح پیش آتے تھے، امیر المومنین جہاد کی حالت میں امیر المومنین کی راتیں کیسے گزرتی تھیں، دن کیسا گزرتا تھا، عبادتیں کیسے کرتے تھے۔ رسول اللہ کے لیے امیر المومنین فرماتے ہیں کہ شب بدر میں، یہی آج کی شب جو گزری ہے، بدر کی شب میں جنگ ہونے والی تھی، رسول اللہ رات میں ایک درخت کے نیچے جا کر اس طرح سے سکون سے عبادت کر رہے تھے، اتنا مطمئن۔ عجیب ہے یہ، واقعی بہت عجیب، اس قدر مطمئن تھے رسول اللہ اور اس طرح سے بے پرواہ ہو کر عبادت کر رہے تھے جیسے کچھ ہونے ہی والا نہیں، جبکہ جنگ بدر وہ تھی کہ ادھر 313 لوگ ہیں ادھر 950 لوگ سے لے کر 1000 تک بتایا گیا، ادھر 313 ادھر 950، ادھر بے اسلحہ ادھر بہت زیادہ اسلحے سے مسلح، ادھر بوڑھے جوان ادھر سب کے سب جنگجو لوگ، ایسی جنگ ہے جو کل ہی ہونے والی ہے، ایسی جنگ میں رسول اللہ آئے ہوئے اور رات میں کوئی پریشانی نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی اضطراب نہیں، جب رات ہوئی تو رسول اللہ کھڑے ہو کر پروردگار کی بارگاہ میں نہایت ہی سکون سے عبادت کر رہے ہیں۔ امیر المومنین کا انداز یہ تھا جنگوں میں، امیر المومنین کے جہاد میں امیر المومنین کا انداز یہ تھا۔ ہم نے امیر المومنین کی چلتی ہوئی دن کی تلواروں کو تو دیکھا ہے لیکن رات میں امیر المومنین کی عبادتوں کو کب دیکھا ہے؟ کہ امیر المومنین کی راتیں کیسے گزرتی تھی، مالک اشتر کے دن میں تلوار چلتی تھی تو مالک اشتر رات میں کیا کرتے تھے؟ سو جاتے تھے، رات میں سونے سے مالک اشتر نہیں بنتا کوئی، مالک اشتر ایسے نہیں۔ رات کی بات تو چھوڑے ہم، دن میں جنگ صفین میں دن میں تلواروں کے درمیان میں بچھے ہوئے امیر المومنین کے مسلح کو دیکھنے کو تیار نہیں، اجالے میں دن میں بچھایا۔ جب لیلۃ الحریر والی جنگ شروع ہوئی تھی جو چند دن ایسی جنگ چلی کہ مسلسل رکی نہیں، چونکہ جنگ کا قانون یہ تھا کہ جنگ ہوتی تھی شام ہوتے ہوتے دونوں طرف سے اعلان ہوتا تھا جنگ اسٹاپ، روک دی جائے جنگ، نماز کا وقت ہوتا تھا اب نماز، جنگ رک گئی، نماز کے وقت جنگ رک جاتی، کھانے کے وقت ہوتا تھا آرام کرنے کا، جنگ روک دی جاتی، دونوں لشکر اپنا پیچھے چلے جاتے تھے، دن میں رات میں آرام کرتے تھے، کھاتے تھے پیتے تھے، جو بھی جس کو کرنا ہوتا تھا، ادھر جو لوگ عبادت کرنے والے تھے وہ عبادت کرتے تھے، اپنے پروردگار سے نیاز و نیاز کرتے۔ لیکن جنگ صفین میں ایک جنگ لیلۃ الحریر کے نام سے، کیونکہ رات میں بھی جنگ ہوتی رہی، وہ سلسلہ جاری رہا، رکی نہیں، جنگ رکی نہیں رہی تھی، یہ جنگ چل رہی تھی اور یہ جنگ تھوڑا لمبی چلی، یعنی صرف ایک رات ہی کی جنگ نہیں تھی، لمبی جنگ تھی، دن میں بھی چلی، مسلسل جنگ ہو رہی تھی، معاملہ طے ہونا ہے، آخر تک پہنچنا ہے۔ ایسے وقت میں کہ جب ہر طرف مسلسل جنگ ہی چل رہی تھی اور رکنے کو تیار نہیں تھی، وہاں پہ جیسے وقت نماز ہوا امیر المومنین وہاں مصلی بچھا کر میدان جنگ میں نماز پڑھنے لگے۔ ابن عباس کو اتنا تعجب ہوا کہ آپ اس وقت نماز پڑھنے جا رہے ہیں، پچھلے سال پیش کر چکا ہوں یہ واقعہ، البتہ بار بار پیش کرنے کی چیز ہے، بار بار یہ دہرانے کی چیز ہے، یہ آپ اس وقت مصلی بچھا رہے ہیں، ابھی یہ اس عالم میں جب تلواروں سے تلواریں ٹکرا رہی ہیں۔ تو کہا کہ ابن عباس تمہیں معلوم ہے کہ ہم جنگ کس لیے کر رہے ہیں؟ یہ ممکن ہے ظاہر میں نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ ایسے دین میں تحریف پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں رہنے دیں گے، نہ نماز رہنے دیں گے، نہ روزے رہنے دیں گے۔ ابھی آپ دیکھ لیں وہ تحریفوں کا اثر ہوتا ہے، کچھ نہیں رہ جاتا دین، اصل دین کے نام پر کچھ بھی نہیں رہ جاتا، دونوں جگہوں پر، چاہے اہل سنت میں جا کر دیکھیں، چاہے اپنوں میں جا کے دیکھیں۔ اہل سنت میں ایک گروہ ہے جو آ کر خالی دھمال کرتا ہے، شعر و شاعری ہو، قوالی ہو، دھمال ہو، نہیں معلوم کیا ہو کیا ہو کیا، نہ شریعت، نہ دین، نہ عبادت، نہ کچھ۔ کہا کیا تم کیوں نہیں کرتے؟ کہا کہ ہم بالا منزل پہ پہنچ چکے ہیں، شریعت سے آگے بڑھ چکے ہیں، ہمارا منزل، ہماری منزل شریعت سے ہم اوپر نکل چکے ہیں۔ ابھی شیعوں میں بھی ہے ایک گروہ، ہم بنا لیا ہے لوگوں نے، خدا کرے ہدایت کرے، آپ بھائی ہو کر ان کو بچائیں، یہ ظلم اپنے اوپر ان کو نہ ہونے دیں۔ ایک گروہ بنا رکھے، کہا کیا کہا ہم دین سے آگے بڑھ چکے ہیں، دین کی تحقیر کر رہے ہیں، دین کو، دین کی تذلیل کر رہے ہیں۔ امیر المومنین جو کمالات کی ایسی منزلوں پر پہنچنے کے بعد دین کے ایک ایک مسئلے پر اتنی پابندی سے، چاہے مستحبات ہوں، چاہے مکروہات ہوں، اور یہ دین سے اتنا آگے بڑھ چکے کہ انہیں دین کی کوئی ضرورت ہی نہیں محسوس، یہ نہیں ہے۔ لہذا امیر المومنین نے فرمایا کہ ہم کس کے لیے جنگ کر رہے ہیں؟ تمہیں پتا ہے ابن عباس، تم یہ سوال کیوں کر رہے ہو؟ یہ سب کچھ اس کے لیے ہے، نماز ایک نشانی ہے، نماز پورا دین نہیں ہے، لیکن نماز ایک علامت ہے، البتہ اگر سچائی کے ساتھ پڑھی جائے، اگر اصولوں کے ساتھ پڑھی جائے، اگر ایمان کے ساتھ پڑھی جائے، اپنے سارے قانون کے ساتھ۔ خوب، یہ قانون تھا عزیزو، بس وقت ہمارا تمام ہو گیا، لیکن وہ روایتیں اور آیتیں ہم نہیں پیش کر پائے، کہ بنیادی ترین یہ قانون ہے جس پر امیر المومنین ہمیشہ، اتنی جنگیں جو امیر المومنین نے لڑی وہ سب ظلم کے مقابلے میں لڑی، کسی بھی طرح کے ظلم کو قبول نہیں کیا، اور خاص کر وہ ظلم جس کے نتیجے میں تحریف آنی تھی۔ امیر المومنین نے رسول اللہ کے ساتھ جتنی جنگیں لڑی، وہ کافر ظالموں کے ساتھ، مشرک ظالموں کے ساتھ، قتل کرنے والے ظالموں کے ساتھ، اور امیر المومنین نے رسول اللہ کے بعد جتنا بھی جہاد کیا، چاہے وہ تلوار کا جہاد ہو، چاہے وہ زبان کا جہاد ہو، چاہے وہ اپنے عمل کا جہاد ہو، وہ سارا جہاد وہ تھا کہ جو دین میں انحراف پیدا کرنا چاہتے تھے، دین میں تحریف پیدا کرنا چاہتے تھے۔ امیر المومنین تحریف کے مقابلے کے مجاہد تھے۔ اگر امیر المومنین کی راہ کا انتخاب کرنا ہے اور امیر المومنین کی اس فضیلت کو سمجھنا ہے، تو جہاں بھی دین میں تحریف نظر آئے وہاں پر انسان یہ نہیں، مجھ سے کیا مطلب، یہ نہیں کہہ سکے۔ یہ کلمہ نہایت ہی باطل کلمہ ہے۔ پچھلے سال شاید یہیں پہ عرض کیا تھا کہ ہمارے استاد بزرگوار خدا ان کی حفاظت فرمایا عبداللہ جوادی عاملی، نہایت ہی مذمت کرتے اس جملے کی، کہ ایک کلمہ جو آیا یورپ سے، یورپین کلچر سے، باقاعدہ یورپین کلچر سے آیا ہے، فارسی میں بہت چھوٹا سا لفظ ہے، ہمارے یہاں تھوڑا بڑا ہے، فارسی میں کہتے ہیں بے منچے بے توچے، پڑھا تھا پچھلے سال یہاں؟ نہیں پڑھا تھا۔ بے منچے یعنی تم سے کیا مطلب، بے منچے یعنی تو مجھ سے کیا مطلب، یعنی کوئی کچھ کر رہا ہے آپ سے، کہا آپ کچھ بولیں آپ کا بے منچ، مجھ سے کیا مطلب، دین میں تحریف ہو رہی ہے آپ کیا کر رہے ہیں، ہم سے کیا مطلب۔ اب آپ اردو میں کہا جاتا ہے ہم سے کیا لینا دینا، یہ تھوڑا بڑا ہو گیا، فارسی میں بہت چھوٹا سا ہے۔ اگر ہم کچھ گڑبڑ کر رہے ہیں، دین میں تحریف پیدا کر رہے ہیں، آپ اگر بول رہے ہیں بے توچے، یعنی آپ سے کیا مطلب، کہتے یہ ہے، یہ ہمارے کلچر کی چیز نہیں ہے، اسلامی کلچر میں بے توچے اور بے منچے نہیں، اسلامی کلچر میں امر بالمعروف ہے اور نہی عن المنکر ہے، ہم سے بھی تعلق ہے، ہم برا کریں تو آپ سے بھی اس کا تعلق ہے، آپ برا کریں تو ہم سے بھی اس کا تعلق ہے، جو اسلام میں بنیادی ترین قانون میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ دوسرے کلچر میں ہے، مغربی کلچر میں مجھ سے کیا لینا دینا، بے منچے، مجھ سے کوئی اس کا لینا دینا نہیں، نہ اسلام میں، لہذا امیر المومنین کے جہاد جاری رہا، رسول اللہ کے بعد بھی امیر المومنین کے جہاد جاری رہا، لیکن رسول اللہ کے بعد جہاد کی شکل بدل گئی۔ رسول اللہ کے زمانے تک امیر المومنین کفر و شرک کے مقابلے میں لڑ رہے تھے، اور رسول اللہ کے بعد امیر المومنین فتنوں کے مقابلے میں لڑ رہے تھے، اور سب سے بڑا فتنہ وہ تھی تحریف، دین میں تحریف، تحریف کے مقابلے میں امیر المومنین کی جنگ، تحریف۔ رسول اللہ کے ساتھ امیر المومنین نے 10 سال جنگ لڑی مدینے میں، چونکہ مکے میں جنگ کوئی نہیں ہوئی تھی۔ رسول اللہ کے ساتھ کفر و شرک کے مقابلے میں امیر المومنین 10 سال تک جنگ لڑتے رہے، رسول اللہ کے بعد فتنے کے مقابلے میں اور تحریف کے مقابلے میں امیر المومنین تقریباً 25-30 سال تک جنگ لڑتے رہتے۔ یہ امیر المومنین کی جنگ، امیر المومنین کی جہاد۔ امیر المومنین کے جہاد کو دو حصوں میں تقسیم کریں، یہ جہاد، اور اسی جہاد پر باقی تھے۔ امام حسین علیہ السلام اسی جہاد کو لے کر آئے، امیر المومنین کے جہاد کو آگر امام حسین علیہ السلام نے پیش کیا۔ جہاد تحریف کے مقابلے میں، یزید سے حکومت نہیں کر رہا، یزید ایسا دین نہیں چاہتا جو اس کی حکومت کی راہ میں آ کر رکاوٹ ڈالے۔ یزید اپنی حکومت کے دائرے میں کسی ایسے انسان کی زندگی نہیں چاہتا جو یزیدیت کی راہ میں رکاوٹ بنے۔ لہذا حسین ابن علی نے یہ جنگ لڑی، امام نے قربانی دی اسی طریقے سے جس طریقے سے امیر المومنین نے قربانی دی تھی۔ امام نے اپنے عزیز ترین افراد کو پیش کیا، یعنی فتنے کی جنگ میں اور دین کی تحریف کی جنگ میں، چونکہ یہ جملہ بھی میں پیش کر چکا محرم کی مجلسوں میں، کہ امام نے اپنا فلسفہ بیان کیا کہ ہم کیوں لڑ رہے ہیں۔ رسول اللہ کی حدیث پیش کی، وقت تمام ہو گیا ہے نہیں پیش کرتے ہیں۔ رسول اللہ نے یہ حدیث آپ کو یاد ہوگی، رسول اللہ نے امام حسین نے راستے میں اپنی اصلی جنگ کا راز بیان کیا، اور وہ راز رسول اللہ کی حدیث تھی، اور وہ حدیث یہ تھی کہ کوئی بھی اگر ایسے ظالم کو دیکھے جو دین میں تحریف پیدا کر رہا ہے، من را سلطانا جائرا مستحلا لحرام اللہ، جو حرام کو حلال کر رہا ہے، حلال کو حرام کر رہا ہے، ناقصا لحد اللہ، مخالفا لسنت رسول اللہ، جو رسول اللہ کی سنتوں کی مخالفت کر رہا ہے، یعمل فی عباد اللہ بالاثم والعدوان، جو لوگوں کے درمیان میں گناہ اور فسق و فجور کے ساتھ زندگی گزار رہا ہو، ایسے انسان کو کوئی دیکھے اور دیکھنے کے بعد اگر خاموش بیٹھا رہے، کتنا ہی مومن کیوں نہ ہو، فلم یغیر علیہ بقول ولا فعل، اور اس کے اندر کوئی تبدیلی نہ آئے نہ زبان سے نہ عمل سے، مومن ہوتے ہوئے صرف خاموش بیٹھا رہے، تو کانا حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ، تو اللہ کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ اس خاموش مومن کا انجام وہی کرے جو اس ظالم حاکم کا انجام ہو۔ اصل وہ مومن ہی نہیں ہے، ہم یہ مومن کہہ رہے ہیں، چونکہ ہم اپنی زبان میں اس کو مومن کہتے ہیں، خاموش لوگوں کو بہت زیادہ مومن کہتے ہیں، جو جتنا زیادہ خاموش ہو اتنا ہی بڑا مومن، اس لیے ہم اپنی زبان میں مومن کہتے ہیں، ورنہ اسلام کی زبان میں مومن ہی نہیں ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا، رسول اللہ کی حدیث امام حسین نے راستے میں پیش کی، اور یہ حدیث حسین ابن علی کے قیام کی بنیاد تھی۔ ہم کیوں جنگ کرنے جا رہے ہیں؟ اس لیے جانا ضروری ہے کہ اگر ظلم کے مقابلے میں کھڑا نہ ہوا گیا تو سب یہاں پر یزید نظر آئیں گے، انجام سب کا یزید ہوگا، یعنی کیا، یعنی سب یزید ہیں، سب یزید بن جائیں گے۔ یزید کے لیے لازم ہے کہ سب کو یزید بنا کے رکھے، تبھی اس کی حکومت باقی رہے گی۔ اگر یزید نہیں بنائے گا تو اس کی حکومت کو خطرہ ہوگا، لہذا یا تو یزید بنا دے یا تو یزید کا سپورٹر بنا دے، اور جو یزید کا سپورٹر ہے وہ خود بھی یزید ہے، یزیدی حکومتوں کے لیے لازم۔ لہذا حسین ابن علی نے عظیم ترین قربانی، یعنی اہل بیت نے اتنی بڑی قربانی کبھی بھی نہیں پیش کی تھی جتنی کربلا میں آگے پیش کی۔ اہل بیت نے ہمیشہ قربانیاں پیش کی، اہل بیت تھے ہی قربانی پیش کرنے کے لیے، لیکن اتنی بڑی قربانی کبھی بھی نہیں پیش کی جیسی کربلا میں پیش کی۔ اگر جوانوں کی قربانی پیش کی، عزیزوں کی قربانی پیش کی، بچوں کی قربانی پیش کی، چادروں کی قربانی پیش کی، حجاب کی قربانی پیش کی، خیمے جلے، بیویاں خیموں سے باہر نکلیں، یہ اہل بیت کی قربانیاں ہیں۔ بیویاں بازاروں میں گئیں، دنیا کی شریف ترین اور پاکیزہ ترین خواتین کو درباروں میں لے جایا گیا، بازاروں میں لے جایا گیا، غلاموں کے بازاروں میں لے جائے گئے بیچنے کے لیے کہ امام سجاد نے فرمایا کہ اللہ کی مصلحت تھی کہ یہ عمل نہیں ہو پایا. یعنی رسول اللہ کے نواسوں اور نواسیوں کو غلاموں کے بازار میں لے جائے گئے. یہ اہل بیت کی قربانیاں تھیں اور یہ قربانیاں دین کے لیے تھیں. انسان جانے کہ دین اہل بیت کی نگاہ میں کیا ہے اور کس دین کے لیے کتنی بڑی قربانی دی اہل بیت نے. شام غریبہ میں جب خیمے جلنے لگے اللہ اکبر دشمن دوڑ رہے تھے, چیخ رہے تھے, چلا رہے تھے, شور مچا رہے تھے, خوشیاں مچا رہے تھے. بیویاں اتنی مصیبتیں ایک دن میں دیکھ کر اپنے آپ کو اپنے دل کو سنبھال نہیں تھی, دل سنبھل نہیں رہا تھا. جس بیوی نے صبح میں عباس کو دیکھا ہو, علی اکبر کو دیکھا ہو, قاسم کو دیکھا ہو, اون محمد کو دیکھا ہو, جن بیویوں نے خیموں میں بار بار ایسے رانا خوبصورت جوانوں کو, دینی الہی جوانوں کو آتے دیکھا, اور اب سب کو ایک دوپہر میں سب کو خاک پر غلطاں دیکھ رہی ہیں, یہ بیویاں کیسے اپنے آپ کو تسلی دیں؟ اپنے آپ کو تسلی دے رہی تھی, سمجھا رہی تھی, دلاسہ دے رہی تھی, میرا عباس اب نہیں رہا, میرا علی اکبر نہیں رہا, میرے اون محمد نہیں رہے, میرے جوان نہیں رہے, خیمے خالی ہو گئے, میرا بھیا حسین نہیں رہا, اب زمین پنجتن پاک سے خالی ہو گئی. جناب زینب اپنے آپ کو یہ تسلی دے رہی ہیں. حسین ابن علی نے آواز دی, تم مجھے قتل کر رہے ہو, مجھے تیر مار رہے ہو, مجھے تلوار مار رہے ہو, لیکن یہ جان لو کہ میرے بعد پنجتن پاک کی کوئی فرد نہیں رہے گی. دشمنوں کو یہ احساس دلا رہے ہیں حسین ابن علی, تو زینب کو کتنا احساس ہوگا اس بات کا کہ اب اس زمین پر پنجتن پاک کی کوئی فرد باقی نہیں رہی. وہ جسے رسول اللہ اپنے زانوں پر بٹھاتے تھے, اپنے شانوں پر بٹھاتے تھے, جس کی رسول اللہ سواری بنتے تھے, اسے گھوڑے سے کس طرح گرا دیا گیا, اسے کس طرح زخمی کیا گیا. یہ سب بیویاں سوچ رہی ہیں, یہ اپنے دلوں کو سمجھا رہی ہیں. لیکن اسی درمیان میں کیا دیکھا کہ کچھ گھوڑے ہیں جو دوڑتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. دیکھا کہ گھوڑوں کی نال بندی کی جا رہی ہے, گھوڑوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے, 12 گھوڑے تیار کیے گئے, بعض روایتوں میں 10, بعض روایتوں میں 12. لوگ تیار نہیں تھے, یہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. 12 ملعون اس عمل کے لیے تیار ہوئے. وہ کیا سا عمل تھا؟ یعنی اس قدر نفرت اور بغض تھا کہ گھوڑوں کی پامالی کے لیے, لاشوں کی پامالی کے لیے گھوڑے تیار کیے. بیویوں نے نہیں سوچا تھا, بہت ساری چیزیں تھیں جس کو بیویاں پہلے سے نہیں سوچ رہی تھیں. یہ نہیں توقع تھی کہ رسول اللہ کا نواسا ہوگا اور اس کی لاش پر گھوڑے دوڑا جائیں. یہ یقین کرنا مشکل تھا. گھوڑے چل چل کر آگے بڑھنے لگے, لیکن بیویاں سوچ رہی تھی کیا ہونے والا ہے, کیسے ہونے والا, کیا یہ ممکن ہے. پھر دیکھا کچھ لوگ آگے بڑھ بڑھ کر لاشیں ہٹانے لگے. کہا کہ ہم تیر و تلوار تو چلا سکتے تھے لیکن لاشوں کو پامال نہیں ہونے دیں گے. بہت ساری لاشیں اٹھا لی. کیوں اٹھا لی؟ کوئی دور سے ایک رشتہ ہوتا تھا, اس رشتے کی بنیاد پر کہا کہ ہم اپنے اس رشتہ دار پر تیر چلا سکتے تھے, تلوار چلا سکتے ہیں, لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ میری نگاہوں کے سامنے گھوڑوں کی لاش, گھوڑوں سے لاش پامال کر دی جائے. ہر کو ہم مار سکتے ہیں لیکن لاش پامال ہوتے نہیں دے سکتے. حبیب و زہیر کو ہم مار سکتے ہیں لیکن لاش پامال ہوتے نہیں دیکھ سکتے. آخر کوئی رشتہ تھا, ساری لاشیں اٹھا لی گئی عزیزوں, لیکن ایک حسین ابن علی کی لاش اٹھانے والا کوئی نہیں. زینب دیکھ رہی تھی لاشیں اٹھائی جا رہی ہیں اور میرے بھیا کا لاشا اسی طرح بے ہوروں کا. حسین ابن علی کے لاش میں اتنے تیر و تلوار لگے تھے, اتنے زخم تھے کہ یوں بھی حسین ابن علی کی لاش پہچانی نہیں جا رہی تھی. لیکن کیا یہ بھی ضروری تھا کہ بہن کے سامنے لاشا پامال کیا جائے؟ اور وہ بھی اس طریقے سے پامال کیا گیا عزیزو کہ یہ ملعون جب یزید کے دربار میں پہنچے تو جا کے کہتے ہیں یزید میری رکابوں کو سونے چاندی سے بھر دے. کہا تو نے کیا خاص کام کیا ہے کہ رکابوں کو سونے چاندی سے بھرا جائے؟ تو آواز دی قد رززنا صدر الحسین بعد زہرہ.